Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Amma ba'du faqad qala Allahu tabarak wa ta'ala kama warada fi surati At-Taghabun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ سورۃ التغابن اس کا دوسرا رکوع ہے جو کہ تلاوت کیا گیا ہے. آپ حضرات و خواتین کے علم میں یہ بات ہے کہ یہاں خطبات جمعہ میں ہم قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں, اور یہ منتخب نصاب قرآنی سورۃ العصر کی تشریح پر مبنی ہے. لہذا سب سے پہلے اپنے ذہن میں تازہ کیجئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی انتہائی مختصر لیکن انتہائی جامع صورت میں پورے کے پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہمارے سامنے بیان فرمایا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک اعمال کرتے رہے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور حق کہنے کے نتیجے میں آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. یہ گویا چار لوازم نجات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائے. الحمدللہ اس سورت پر کافی تفصیل سے کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ سورۃ العصر ہی در حقیقت اگر غور کیا جائے تو پورے کے پورے قرآن حکیم کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہی ہے. تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے. پوری ہسٹری پڑھ لیجئے انسانیت کی, اکثر و بیشتر لوگ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتے رہے, آخرت کو بھولتے رہے اور دنیا ہی کو اصل جگہ سمجھ کر دنیا ہی میں گم ہو کے رہ گئے اور اپنی عاقبت یا اپنی آخرت خراب کر لی, برباد کر لی. ہاں کچھ اللہ والے ایسے بھی تھے کہ جو واقعتاً اللہ کو اپنا رب مان کر اس کے احکامات پر عمل کرتے رہے, وہ انبیاء کرام تھے علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والے. یہ وہ لوگ تھے جو خود بھی ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کرتے رہے, تواصب الحق بھی کرتے رہے, تواصب صبر بھی کرتے رہے. تو تاریخ انسانی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ واقعتاً انسانوں کی میجورٹی وہ تھی جو نافرمانی یا غفلت کی وجہ سے جہنم میں جانے والی. اللہ کا شکر ہے کہ اس حوالے سے یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ آخری آیت جو ہے آیت نمبر 3 سورۃ العصر کی, یہ گویا ایک بہت بڑا سائن آف ریلیف ہمیں فراہم کر رہی ہے کہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کریں. گویا یہ چار کام جو لوگ بھی جب بھی کریں گے یہ آخرت کے اس بدترین عذاب سے بچ جائیں گے. تو پھر ذہن میں خود بخود یہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ ان چار باتوں کی مزید وضاحت ہو. تو الحمدللہ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں انہی چار باتوں کی وضاحت ہے جو کہ موجود ہے. لہذا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے ایمان. فرمایا الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. تو اب ایمان سے کیا مراد ہے؟ یہ الحمدللہ اس کی وضاحت ہوئی کہ ایمان بنیادی طور پر کہتے ہیں ماننے کو. آمنا یؤمنو ایمانن, ماننا, قبول کرنا, ایکسپٹ کر لینا. کن باتوں کو ماننا؟ اصطلاحی معنی میں ایمان سے مراد ان تمام حقائق پر ایمان لانا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی, ہمارے سامنے رکھی. اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اور حاکم پروردگار رب صرف ایک ہے, اور وہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب العلا رب العالمین وہ اللہ سبحانہ وتعالی. یہ ہے توحید باری تعالی, ایک اللہ پر ایمان لانا. نمبر 2, تمام رسولوں پر ایمان لانا جو اس دنیا میں تشریف لائے انسانیت کی رہنمائی کے لیے, اور اس بات پر بھی ایمان کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے نبوت کی آخری کڑی ہیں اور اب آپ کے بعد کسی بھی شکل میں کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت ہوا. اسی طرح آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا ایک اور تقاضا ہے کہ جو کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام, اس پر بھی ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, محفوظ کلام ہے, مکمل کلام ہے, ہر طرح کی رہنمائی اللہ پاک نے ہمیں فراہم کر دی. وہ اللہ کے رسول کی رسالت پر سب سے بڑی گواہی, سب سے بڑا معجزہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام. اور تیسرے نمبر پر اس بات پر ایمان لانا کہ یہ دنیا عارضی ہے, امتحان کی جگہ ہے, ایگزامنیشن ہال ہوتا ہے. جس طرح یہاں رب نے انسانوں کو آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے, کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا ہوا, ایک وقت مقرر تک کے لیے اللہ پاک نے پوری کائنات بھی پیدا کی ہے, انسان کو بھی اللہ پاک نے آزمائش کے لیے بھیجا, اور بالآخر آزمائش کے بعد ایک نتیجے کا دن آئے گا, ڈے آف ریزلٹ, وہ ایمان بالآخرہ ہے, آخرت کا دن, جس دن انسانوں کے اعمال جو محفوظ کیے گئے تھے وہ ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے, اور ان اعمال کی بنیاد پر نتیجہ نکلے گا. اہل ایمان کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا, اور جو نافرمان ہیں, فسق اور فجور کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو سزا کے طور پر جہنم میں چلا جائے گا. یہ کیلکولیشن سمپل الفاظ میں ایمان اور اس کی تفصیلات کے حوالے سے. بہرحال یہ 3 بنیادی ایمانیات. اس موضوع پر قرآن حکیم کی انتہائی جامع سورت سورۃ التغابن ہے, اور بحمد تعالیٰ 2 ہفتے پہلے ہم نے سورۃ التغابن کے پہلے رکوع کا مطالعہ کر لیا ہے. آج انشاءاللہ جو آخری رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں 8 آیات ہیں, اور ایمان کے نتائج, ثمرات, اثرات, امپیکٹس جو ایک شخصیت پر پڑھنے چاہیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر, وہ گویا اللہ پاک نے بیان فرمائے. محض 8 آیات میں ایمان کے نتائج و ثمرات. ان آیات مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا واقعتاً ہمیں بھی وہ ایمان حاصل ہے یا نہیں جو آیات بیان کر رہی ہیں. اگر یہ احساسات ہمارے بھی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم مومن ہیں. یہ گویا ایک جس طرح کہا جاتا آگ اگر جل رہی ہو تو لازمن حرارت ہوگی, دھواں ہوگا, دھواں نہ بھی ہو کم از کم حرارت ضرور ہوگی. اگر حرارت ہی نہ ہو, ہیٹ ہی نہ ہو اس آگ میں, تو پھر وہ دھوکا ہے, آرٹیفیشل قسم کی کوئی چیز ہے. اسی طرح ایمان حقیقی اگر دل میں ہو, یقین والا ایمان, تو لازمن اس کے اثرات عمل میں نکلتے ہیں, اعمال درست ہو جاتے ہیں, اور پھر انسان اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے نتیجے میں جو شخصیت وجود میں آتی ہے, جو کردار وجود میں آتا ہے, جو اخلاق وجود میں آتا ہے, وہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دیا. وہ آؤٹ کمز جس کو کہا جاتا ہے, آؤٹ پٹ, وہ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں. لہذا ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کیا واقعتاً ہمارے بھی احساسات یہی ہیں یا نہیں. لہذا سب سے پہلے پہلی آیت مبارکہ, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں آتی کوئی بھی مصیبت, کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی تکلیف مگر اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن سے, اللہ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ, اور جو کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھتا ہے, یہدی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ پہلا نتیجہ ہے جو ایمان کا بندہ مومن کی شخصیت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں دنیاوی مسائل اور پریشانیوں کے نتیجے میں. سب سے پہلے سمجھیے مصیبت کسے کہتے ہیں. عربی زبان میں اصابا یصیبو مصیبتن کے معنی ہوتے ہیں باہر سے جو چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں, وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. حالات اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, لیکن عام طور پر ہم مصیبت نیگیٹو معنوں میں لیتے ہیں, کوئی ایسی تکلیف جو پریشان کن ہو, ناخوشگوار حالات. آپ کو اطلاع ملی آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, اب ظاہر بات ہے عزیز ہے, اس سے محبت ہے اور اس کے بچھڑنے کا افسوس ہوتا ہے, یا آپ کو اطلاع ملی خدا نہ خواستہ فلاں مالی نقصان ہو گیا, افسوس ہوگا, بالکل ہوگا. لیکن بندہ مومن کا اور ایک عام دنیا دار آدمی کا ریئیکشن بالکل ڈفرینٹ ہوگا. یہ ہے ایمان کا نتیجہ. جیسے ہی ہمیں کسی بری خبر کی اطلاع ملتی ہے زبان پر کیا الفاظ آنے چاہیے یا کیا آتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ ہے ایمان کا لازمی جز. یہ محض آیت نہیں ہے, ذرا غور کیجئے گا, اللہ پاک نے سکھایا ہے. اہل ایمان وہ ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, جب ان پر کوئی مصیبت تکلیف پریشانی آتی ہے تو یہ جزا فضا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اگر یہ کیفیت ہماری بھی ہے تو سمجھ لیجئے ہم مومن ہیں, اور اگر نہیں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کا انتقال ہو گیا عزیز کا, اب ہم ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں نہیں ہوا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, جزا فضا کرنے لگے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہے ہی نہیں. لہذا سب سے پہلا ریئیکشن ہمارا اگر یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان, اللہ پر ایمان موجود ہے. روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان موجود تھے, ہوا تیز چلی, چراغ بجھ گیا. اب ظاہر بات ہے چراغ بجھا, اندھیرا ہوا, اللہ کا رسول فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بظاہر اس میں کیا, کوئی چراغ بجھنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی سے بڑی تکلیف ہو, بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیاوی پریشانیاں تکالیف, اس میں بندہ مومن کی توجہ اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوتی. ہماری کیفیت یہ ہے بچہ بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے فلاں ڈاکٹر کا نمبر ملاؤ, اس ڈاکٹر کو, اس ڈاکٹر کو, اس ڈاکٹر کو. جب سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آتے ہیں، کچھ اللہ سے بھی دعا کر لی جائے. بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دعا پھر اس کے بعد دوا. سنت دوا ہے، سنت طریقہ ہے، دوا لینا ہے. اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے، اچھی سے اچھی دوا لیں، لیکن پہلے کہاں جا رہے ہیں یہ اصل میں عملی اعتبار سے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا. پہلے اگر اللہ کی طرف رجوع کیا، روئے گڑگڑائے اللہ پاک سے مانگا، اے اللہ تو نے دیا ہے تو اس کی حفاظت فرما، تو یہ ایمان ہے. ورنہ تو ظاہر بات ہے بعد میں تو اللہ ہی کے پاس آنا ہے، جانا کہاں ہے؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو دوا کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے. تو بھائی دعا تو پہلے کرتا ہے بندہ مومن، بعد میں دعا کرتا ہے. بارہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارا طرز عمل بھی ایمان کے اثرات کے اعتبار سے کر دے کہ ہر مشکل میں پریشانی میں نگاہ اللہ کی طرف ہو. آگے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ آیت کا بہت اہم حصہ ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ پاک اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیتا، انتہائی تکلیف میں بھی مطمئن ہوتا ہے. کیوں؟ یہ تکلیف آئی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کون ہے؟ میرا رب ہے، اور رب وہ ہے جو میری ماں سے مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے تکلیف دے کے خوش ہو رہا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتی، ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو تکالیف دے کر خوش نہیں ہوتا. اب سوال یہ کہ خوش نہیں ہوتا تو دیتا کیوں ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، دنیا میں تکالیف آتی ہیں آزمائش کے لیے. رب سبحانہ وتعالی آزماتا ہے، لہذا بندہ مومن ان آزمائشوں میں زیادہ پریشان نہیں ہوتا. ہاں تکلیف تو ہوتی ہے، کانٹا چبھے گا تو تکلیف ہوگی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کا انتقال ہو رہا ہے، یہ کیفیت ذرا غور سے اس کو دیکھیے گا، ذرا ویژن اگر کریں آپ ذہن میں، واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ رہا ہوگا. معصوم تھے، چھوٹی سی عمر تھی حضرت ابراہیم کی، سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انتقال ہونے لگا ان کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا کہ آپ نے ان کو گود میں لیا، اور اب ان کی جان نکل رہی ہے، جان کنی کی کیفیت تھی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، فوراً سوال کیا، اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ اس پر جو ان کا جواب ہے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. فرمایا ہاں آنکھیں ہماری، دل ہمارا مغموم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن ہم کہیں گے وہی جس سے ہمارا رب راضی ہو. زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلے کہ ایسا کیوں ہو گیا، اس معصومی کی جان لینی تھی، معاذ اللہ سبحانہ، معاذ اللہ. یہ نکل گئے الفاظ تو گئے، سارا معاملہ ہی گیا. اللہ کی امانت ہے، اللہ کو واپس دے دی. لیکن ظاہر بات ہے تکلیف انسانی فطرت ہے، کسی اور کو تکلیف میں دیکھ کر تو انسان کو ویسے ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اولاد ہو تو آنکھوں میں آنسو آ جانا اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو کبھی کمار بڑی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کی جب آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں تو وہ غم کی تاثیر کم ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن زبان پر کوئی ایسے الفاظ نہ آئے جس سے اللہ پاک ناراض ہو. لہذا بندہ مومن کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور ظاہری بات ہے میری آزمائش کے لیے رب میرے ساتھ ہے، اور مجھے آزما کر ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک میرے درجات کو بلند کر رہا ہوں، اور ایسا ہوتا ہے. دنیاوی تکالیف اور پریشانیاں اکثر و بیشتر بہت سارے لوگوں کی زندگی بدلنے کے لیے بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ قرار پاتی ہیں. آپ کی زندگیوں میں بھی ہوگا، میری زندگیوں میں ویسے کئی واقعات آئے ہیں، میری زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں، کسی اور کو تکلیف پہنچی لیکن دوسرا بندہ جو ہے اللہ کی راہ پر آ گیا. ایسا ہوتا ہے آپ کے عزیز میں کسی کو نقصان ہوا، تکلیف ہوئی، لیکن وہ دوسروں کے لیے دعا کرنے والا خود راہ راست پر آ گیا. اسی طرح بعض اوقات دنیاوی اعتبار سے کوئی مالی نقصان ہوتا ہے، انسان متوجہ ہوتا ہے. اور دو باتیں یہاں نوٹ کرتے جائیے، دو طرح سے اللہ پاک آزماتا ہے، بعض لوگوں کو کچھ دے کے آزماتا ہے، اور بعض لوگوں سے کچھ لے کر آزماتا ہے. دونوں طرح کی آزمائشیں ہیں. سورہ فجر میں اللہ پاک فرماتا ہے، انسان کا معاملہ عجیب ہے، فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو خوب عنایتیں دیتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، عزت دیتا ہے، کوئی دنیاوی نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے تو میرا بڑا اکرام کیا، بڑی عزت دی مجھے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. اور جب اس کا رب اس کو نعمتوں میں کمی کر دیتا ہے، کچھ لے لیتا ہے واپس، تو کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا. کلا، اللہ پاک فرماتا ہرگز نہیں. مراد یہ ہے کہ جس کو دیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ نعمتوں میں اللہ کا شکر کرتا ہے یا نہیں، اور جس سے لے لیا اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں. تو دونوں کی آزمائش ہے. یہاں البتہ ایک لطیف نقطہ یہ بھی نوٹ کرتے جائیے کہ عام طور پر جب کوئی چیز واپس لی جاتی ہے تکلیف بڑی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ امتحان آخرت کے اعتبار سے آسان ہے. اور جس کو زیادہ دے دیا وہ سمجھ رہا ہوتا میرا تو بڑا اکرام کیا، آخرت کے اعتبار سے مصیبت میں پھنس جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ میرے محلے میں دو افراد، دو بھائی رہتے ہیں، دو بھائی رہتے ہیں. ایک کو اللہ پاک نے اولاد دی، ان کے چھ بیٹے چھ بیٹیاں ہیں، گھر آباد ہیں، چھ کے چھ شادی شدہ، بیٹیاں بھی شادی شدہ، پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، گھر بالکل بھرا ہوا ہے. دو بھائی ہیں، سوچئے گا ذرا. دوسرے بھائی وہ ہیں، اچھا وہ جو بھائی جن کے 12 اولادیں ہیں ان کو دولت بھی اللہ پاک نے بے انتہا دی. دوسرا بھائی سٹیٹس کے اعتبار سے غریب ہے، ایک بیٹا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، 20 سال کا جب ہوا بیمار ہوا اس کا بھی انتقال ہو. اب بظاہر دنیا میں انسان دیکھے تو یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں بھائی، اولاد بھی زیادہ اور یہ بھی زیادہ اور وہ بھی زیادہ، اور یہ بیچارہ اس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ اولاد ہے. بظاہر دنیا تو اس کو فیور کرے گی یا اس کے لیے سافٹ کارنر رکھے گی، لیکن قیامت کے دن کون آسان امتحان میں مبتلا ہوگا؟ جس کو اللہ پاک نے اولاد زیادہ دی، بیٹے زیادہ دیے، مال زیادہ دیا، اس کی آزمائش سخت ہو گئی یا نہیں؟ اگر آخرت پر ایمان ہے تو انسان ان دنیا کی نعمتوں کی زیادہ طرف متوجہ نہیں ہوتا. 12 اولاد اللہ پاک نے عطا فرمائی، تو سب کے بارے میں جواب دو کیا تربیت کی، اتنی دولت ہم نے تمہیں عطا فرمائی، جواب دو. دو سوال ہوں گے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، پھنس گیا یا نہیں؟ اور وہ شخص جس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ رہا، ایک اولاد اللہ پاک نے عطا فرمائی وہ بھی واپس لے لی، قیامت کے دن سوال ہوگا. تو فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ پاک اس کے دل کو اطمینان اور ہدایت کی نعمت عطا فرما دیتا، نہ وہ مادی نعمتوں میں پھولے سماتا ہے، بہت زیادہ شوقی نہیں بگاڑتا، اللہ کی طرف سے اللہ پاک نے دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے. اور اگر کوئی مصیبت پریشانی تکلیف آ جائے تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے. بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، جو تو دے. اس حوالے سے بڑے پیارے اشعار ہیں محمد علی جوہر، تسلیم و رضا کی کیفیت کا مولانا محمد علی جلاں کے اشعار سے کیا خوب اظہار ہوتا ہے. پس منظر ان کا یہ ہے کہ خلافت تحریک میں کئی مرتبہ جیل میں گئے. بہرحال اب جب جیل میں گئے تو ایک بیٹی تھی ان کی، بہت بیمار ہوئی، ٹی بی کی مریض رہی اور اس کا انتقال ہو گیا. بڑی مشکل سے رہائی ملی، جا کر اس کی نماز جنازہ وغیرہ پڑھی. پھر جیل میں پھر کچھ عرصے بعد اطلاع ملی کہ دوسری بیٹی جو ہے وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ اس کا بھی انتقال ہونے والا. وہاں سے پھر کچھ اشعار لکھ کے بھیجے ہیں، وہ میں آپ سے عرض کروں گا. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ مصیبت تکالیف اور پریشانی میں بندہ مومن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کیا ہے. میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، امتحان سخت سہی پر دل مومن ہے وہ کیا جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں. تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے وہ کیفیت جو بندہ مومن کی ہونی چاہیے، رضائے رب پہ راضی رہے،
یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ یعنی انسان اپنی انا کو ختم کر دے، اپنی خواہشات کو ختم کر دے، بس اس کی جو مرضی آئے وہ کرے، تو خود بخود اطمینان قلب حاصل ہوگا یا نہیں؟ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. بہرحال اس حوالے سے یہ بھی نوٹ کیجئے کہ بندہ مومن سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور دنیا میں آنے والے مسائل اور پریشانیوں پر بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا. واللہ بکل شئین علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، کس کو کس طرح آزمانا یہ بھی اللہ کے علم ہے. بہرحال یہ پہلی آیت الحمدللہ ہم نے سمجھی، اور ایمان کا یہ نتیجہ بندہ مومن کی شخصیت پر یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی مصائب اور پریشانیوں میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا. اس کے بعد ایمان کا عملی تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا عملی تقاضا یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے، ان کا حکم مانا جائے. لہذا آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، حکم مانو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم روگردانی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، تو یہ بات بھی اچھی طرح نوٹ کر لو کہ ہمارے رسول پر تو صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. لہذا بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پوری زندگی میں، زندگی کے ہر معاملے میں کرنے والا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی لازمن جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا، قبول نہیں کیا، نہیں مانا، یا جنت میں جانے سے انکار کر دیا. فوراً صحابہ کرام نے سوال کیا قیل من یابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون انکار کرے گا، کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اس پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اطانی فقط دخل الجنہ، جس نے میرا حکم مانا، میری اطاعت کی، وہ لازمن جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی، میرا حکم نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا، جنت میں جانے سے یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہ کر کے گویا اپنے آپ کو اس نے جہنم کا نوالہ بنا لیا. اطاعت کے حوالے سے صرف ایک بات عرض کروں گا، قرآن حکیم بار بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا. عملی اعتبار سے اصل اطاعت ہے ہی اللہ کے رسول کی. غور کیجئے گا، اللہ پاک فرماتا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے اللہ کی اطاعت کی. ظاہر بات ہے اللہ کی اطاعت کریں کیسے؟ تو اس کا عملی نمونہ، اب پریکٹیکل ڈیموسٹریشن وہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اب اطاعت کے حوالے سے خاص طور پر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ فرائض میں تو لازمن کرنی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک مشن تھا، ایک مشن لے کر آئے تھے اور اس کے مطابق آپ نے زندگی گزاری. 23 برس کی زندگی، تقریباً 90 زندگی آپ نے ایک مشن کے تحت گزاری، اور مشن تکمیل کرنے کے بعد یہ اپنے صحابہ یا مسلمانوں کو دے کر چلے گئے، اور قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن جاری رہے گا. اور مشن کیا تھا؟ رسول بھیجے کیوں جاتے ہیں؟ رسول بنیادی طور پر دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، تاکہ لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کیا چاہتا تھا. لہذا رسول نے گویا اپنی زندگی اس کام میں گزار دی، پوری کی پوری زندگی کھپا دی کہ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچایا جائے. پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اسی مشن میں زندگی گزاری. گویا اصل اطاعت کا، اصل اتباع کا میدان یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے زندگی گزاری جو مقصد حاصل کرنے کے لیے، وہی مقصد زندگی ہمارا بھی بن جائے. اور بالکل سمپلی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بنیادی طور پر آپ کا مقصد دنیا میں ایک عادلانہ نظام کا قیام، عدل قائم ہو، ہر شخص کو اس کا انصاف ملے، حق ملے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جہنم کے عذاب سے لوگ بچ جائیں. تو اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو الفاظ ہیں ہمیں ذرا خبردار کرنے کے لیے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولَنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اب گویا اس میں خبردار کرنے کا انداز یہ ہے کہ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے، حکم نہیں مانو گے، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف بات کو واضح طور پر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. قرآن حکیم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، سورہ نساء خاص طور پر اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو کرتی ہے، کہ اللہ کے رسول کی شخصی اطاعت سب سے زیادہ بھاری کس پر تھی؟ یہ منافقین تھے جن پر سب سے زیادہ رسول کی شخصی اطاعت بھاری تھی. لہذا خبردار کر دیا کہ اگر نہیں اطاعت کرو گے ہمارے رسول کی، تو پھر یہ طرز عمل منافقوں کا ہے، اور ہمارے رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں کہ تم تک بات پہنچا دی جائے. اس کے بعد آیت نمبر 13 میں تیسرا نتیجہ ایمان کا، اور وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کا توکل، بھروسہ، ٹرسٹ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، تو اہل ایمان کو اس ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ ایمان کا گویا ایک ایسا تقاضا جس کا ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں جائزہ لینا ہوگا. ایمان ہے تو بھروسہ، توکل، ٹرسٹ وہ اللہ کی ذات پر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسباب کو بالکل ہی ترک کر دیا جائے. اسباب اپنے طور پر جو ہو سکیں وہ جمع کیے جائیں، محنت کی جائے، جنگ ہے تو جنگی جو بھی سامان اویلیبل ہے وہ مہیا کیا جائے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر. جیسے میں نے عرض کیا، ہم سب کو یہ دعوت ہے، عمل ہے کہ ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں. ایمان کا لازمی نتیجہ توکل اللہ کی ذات پر. آج اگر انسانیت کا جائزہ لیں، امت مسلمہ کا جائزہ لیں، انڈیویجول لیول پر ہم اپنی شخصیت کا جائزہ لیں، تو وہ بھروسہ، وہ توکل اللہ کی ذات پر نہیں ہے، یا ہے تو بہت کم. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ایک جملے میں بیان فرمایا. اللہ پاک فرماتا، ہم نے ہی بنی اسرائیل کو تورات عطا فرمائی تھی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی اور کو وکیل اور کارساز نہ بنانا. یہ خلاصہ تھا تورات کی تعلیمات کا. آج ہمارا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے. اگر ایمان ہو ویسا جیسے کہ ہونا چاہیے، تو توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا. یہ کیلکولیشن ہے بالکل، 2 + 2 = 4. لہذا کمی کہاں ہے؟ کمی ہے اس ایمان و یقین میں کہ اگر اللہ پر ویسے ایمان ہو کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اور حاکم پروردگار اللہ ہے، امریکہ نہیں ہے، تو پھر ایک باوقار شخصیت، باوقار قوم کی حیثیت میں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. آج ذلت اور رسوائی ہمارے ماتھے پہ لکھی ہے یا نہیں؟ ہر طرح کی ذلت، رسوائی، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اے خاص، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اور اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے بیچاری امت کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی، دنیا میں بھی کیا حال ہے ہمارا، کشکول لے کر ہم پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، اور دین کا جو حال ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ویسٹرن ورلڈ میں پاکستانی پاسپورٹ کی کتنی عزت ہے، اگر آپ گئے ہیں تو آپ سب کو معلوم ہوگا، بہت اکرام کرتے ہیں پاکستانیوں کا، خصوصی پروٹوکول دیا جاتا ہے سعودی عرب میں خاص طور پر پاکستانی حاجیوں کو، پاکستانی ہے ذرا ان کا احترام کرنا، وہ احترام میں پھر کیا کچھ کرتے ہیں، اگر آپ نے سفر کیا تو آپ کو معلوم ہوگا۔ گزارش کر رہا ہمارا پرائم منسٹر، خدا کے واسطے ہمارا نام اس لسٹ میں سے نکال دو جن کی جامع تلاشی ہوتی ہے، پڑھا تھا آپ نے سٹیٹمنٹ، پرائم منسٹر ہمارا گزارش کرتا ہے کہ پاکستان کا نام ان ممالک سے نکال دو کہ جب امریکہ تشریف لاتے ہیں حاضری دینے کے لیے تو ان کی جامع تلاشی ہوتی ہے، ایک ایک چیز چیک کی جاتی ہے کہ کہیں اس میں تو کوئی بم رکھ کے نہیں جا رہا۔ بہرحال دنیا میں رسوائی تو ہے، چلو دنیا کی رسوائی ہوتی ہے، آخرت میں رب راضی ہو جائے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بہرحال اس پر تو مزید جتنا مرثیہ کہا جائے پڑھا جائے بہت موقع ہے، آخر میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ اس ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے، یا مزید جوتے ابھی ہمارے سروں پہ مزید پڑنے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب لاسٹ فرائیڈے کو جو کچھ کہہ گئے، اگر آپ غور سے سنا ہے تو اب بھی ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے، ہمارے سروں پر ایک بہت بڑا عذاب تیار ہے، وہ آئے گا کس کی طرف سے، کن لوگوں کی طرف سے، وہ ظاہری بات ہے کہ دنیاوی اسباب تو کوئی ہے، لیکن آئے گا کہاں سے، کون بھیجے گا، وہ رب سبحانہ وتعالی۔ جب نافرمانیاں حدود سے بڑھ جائیں تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، اللہ پاک دشمنوں کو آگے بھیجتا ہے، یہ بلیک واٹر ہو یا دیگر تنازیم ہو، یہ ہمارے ملک میں جو کاروائی کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ یہ ان کو اختیار دیا کس نے، اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو آخر میں صرف گزارش یہ ہے کہ ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ یہ عذاب کے کوڑے ہمارے سروں پر کیوں پڑ رہے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کتاب کو نہیں مانتے، سب کچھ مانتے ہیں، رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر تو برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر، یہ شکوہ تو آج ہر مسلمان کی زبان پر ہے یا نہیں۔ تو آخر میں صرف گزارش کرتا چلوں، انشاءاللہ اس پر آئندہ بھی گفتگو ہوگی، دنیا میں یہ عذاب جو آتے ہیں اکثر و بیشتر یہ انسانوں کے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور آج ہمارے اعمال گھر سے لے کر اپنے گھر کو دیکھیے، بازار کو دیکھیے، عدالت کو دیکھیے، پارلیمنٹ کو دیکھیے، آفیسز کو دیکھیے، جہاں کہیں بھی چلے جائیں اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا ہو رہی ہے، احساس ختم ہو چکا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، رشوت حق سمجھا جاتا ہے، جھوٹ بولنا فنکاری سمجھی جاتی ہے، وعدہ خلافی، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا۔ بہرحال اس وقت بحثیت مجموعی اگر آنکھیں کھل رہی ہیں واقعتاً، تو پوری طرح سے نیٹو فورسز ہو یا انڈین ہو یا امریکنز ہو، جو بھی ہو تیار ہیں، بس اشارہ ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ نہ کرے تو بہت بڑا عذاب ہمارے سروں پر ہے، اور اس کی مختلف قسمیں شکلیں ہیں، بار بار یہاں پر بیان ہوتی رہی ہیں۔ صرف آخر میں گزارش کروں توکل اور بھروسہ کا عملی تقاضا کیا ہے، نمبر ایک، ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے سب سے پہلے، کیا واقعتاً اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اطاعت ہو رہی ہے جیسے کہ مطلوب ہے، تو اب جان جائے جہاد کرتے ہوئے جائے یا گھر میں جائے یا کسی حادثے میں جائے، انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمارا تو اصل کامیابی ہے ہی آخرت کی۔ اپنا اپنا جائزہ لیجئے، اپنی نمازوں کا جائزہ لیجئے، اپنے گھر میں پردے کے احکامات کا جائزہ لیجئے، اور سب سے بڑی بات اپنے مالی معاملات کا جائزہ لیجئے، انکم، سورس آف انکم، حلال ہے یا حرام، یہ فیصلہ کن سے ہے، ہر شخص اپنا جائزہ لے۔ کیونکہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہاں تو انڈیویجولی ہوگا جو کچھ ہوگا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. سورہ مریم میں اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن ہر شخص وہاں فردن فردن آئے گا، ایک ایک کر کے ان سے حساب کتاب ہوگا. تو اگر تو جہنم کے عذاب سے بچنا ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات کا جائزہ لیجئے، اس پر اللہ اس کے رسول کے احکامات ہم نے نافذ کیا یا نہیں، اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل یا نہیں. یہ فیصلہ کون اس لیے بھی ہے کہ اگر افراد تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ اجتماعیت میں لازماً اس کا نور، اس کا رنگ ابھرے گا. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، سب سے پہلے افراد بدلتے ہیں. اور بہرحال جو افراد بدل جائیں، جن کو ہوش آ جائے، سمجھ آ جائے کہ یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ پاک ظالم نہیں ہے، تو پھر وہ افراد جڑیں آپس میں، ملیں، متحد ہوں، قرآن کی بنیاد پر ایک بنیاد مرسوس بنے اور بامقصد زندگی گزاریں. بامقصد زندگی یہ ہوتی ہے کہ میری جو صلاحیتیں ہیں وہ کسی جماعت میں جا کر لگیں تاکہ وہ ملٹی پلائی ہو کر بامقصد ریزلٹ اورینٹڈ بنے. اور ہم سب کا مقصد کیا ہے بھائی؟ اس امت مسلمہ کا مقصد کیا ہے؟ نوٹ کمانا، بلڈنگیں بنانا، جائیداد بنانا، اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے. ہمارا مقصد تو اس دنیا میں رسول کا کام، کار رسالت قیامت تک کرنا ہے، یہ تو قیامت تک جاری رہے گا. ہم تو نمائندے اللہ کے رسول کے، تو رسول نے تو کوئی جائیداد نہیں بنائی. رسول نے جو کام ہم تک پہنچایا تھا وہ کیا تھا؟ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی صحیح. دین سیکھنا سکھانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو. بہرحال یہ بنیان مرسوس انشاءاللہ جب جڑیں گے آپس میں، متقین آپس میں جڑیں گے، تو لازمن ایک ایسی جماعت وجود میں آئے گی کہ پھر یہ خیر کا کام اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکے. اور پھر انشاءاللہ وہ مراحل طے ہوں گے کہ دین کی اقامت کی جدوجہد ہو، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے پہلے یہ دین قائم و نافذ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، آج کے حالات و واقعات بتا رہے ہیں. پوری دنیا پریشان ہے، امریکہ پریشان ہے، یورپ پریشان ہے، اسلام کا جو سوشل جسٹس ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. انشاءاللہ اس کی بنیاد پر ایک عادلانہ نظام قائم ہوگا، لیکن یہ صرف انشاءاللہ کہنے سے یا دعاؤں سے یا خواہشات سے نہیں ہوگا. اس کے لیے تو وہی ایفرٹ کرنی ہوگی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں یہ عظیم تر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سورۃ تغابن میں جو گفتگو چل رہی ہے انشاءاللہ اس پر ہم آخری سے آئندہ گفتگو کریں گے. آپ سے گزارش ہے تھوڑا بروقت تشریف لائیے. جزاکم اللہ خیر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.